الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن آمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو المقسط وهو العادل أما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن نبي زرعة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات المكرام طلبہ عزام میرے محترم بزرگ اور دوستو عالمات فاضلات طالبات اور میری ماؤں بہنوں آج الحمدللہ اس مبارک مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب مکمل ہو رہی ہے بزرگوں کا یہ تجربہ ہے اور سینکڑوں سال سے یہ تجربہ ہے کہ جس محفل میں بخاری شریف مکمل ہوتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کا گر کیا ہے یا اس کی علت اور وجہ کیا ہے جب نزول رحمت ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے یہ قبولیت دعا کہ ایک مشترکہ وجہ اور علت ہے کہ جہاں بھی نزول رحمت ہوگی دعا قبول ہوگی چنانچہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب بارش ہو تو دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے مزاج رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مزاج رحمت ہے روزہ اقدس پر دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ محبت رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس محفل میں بخاری شریف پڑھی جاتی ہے وہاں نزول رحمت ہے اس وقت نزول رحمت ہو رہا ہے یہاں پر ہم جب بیٹھے ہیں تو دعا بھی قبول ہوگی اور رحمت بھی مل رہی ہے ہمیں حدیث بتا خشیت وہ رحمت رحمت گیر لیتی ہے رحمت کا کیا مطلب ہے ارادت الخیر کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں یعنی آج ہم سے ارادہ فرما لیں گے بھی ان کو خیر دینی ہے اور ہر ایک کو وہ خیر ملے گی جو اس کی ضرورت ہے میں عالم ہوں مجھے خیر ملے گی میرے علم میں اضافہ ہوگا طالب علم کو خیر ملے گی کہ وہ علم پا جائے گا کسان کو خیر ملے گی کہ اس کی کھیتی میں برکت ہو جائے گی بیمار کو خیر ملے گی کہ وہ صحت مند ہو جائے گا اور اس کو جتنی بھی تفصیلات آپ کرنا چاہیں کرنا ہے کیونکہ رحمت نام ہے ارادت الخیر اور برکت نام ہے نفع بخش چیز ہو جائے یہ میں اس لیے ضروری ذکر کر دیتا ہوں ہم لفظ بولتے ضرور ہیں لیکن اس کی حقیقت ہمیں کم ہی معلوم ہوتی ہے اس لیے اکثر میں ضمناً اس کو ذکر کر دیتا ہوں پھر مزہ آ جاتا ہے اس چیز کا برکت کا مطلب ہے کہ چیز نفع بخش ہو جائے، جو اللہ تمہیں مال دے نفع بخش ہو، جو اولاد دے نفع بخش ہو، جو علم دے، جو بھی چیز آپ کو ملے اللہ وہ نفع بخش بنا دے، وہ برکت والی چیز ہے. اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھ اور آپ سے خیر کا ارادہ فرما دے. تو آئیے محفل خیر و برکت کی، برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے میرے دوستو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے تلاوت کر دی، اور ذکر کی حدیث پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو مکمل کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہے. ہمارے مرشد عارف بالله حضرت شاہ کی مقتصا فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری ذکر کی حدیث آخر میں لا کر بتا رہا ہے کہ ذکر بھی کیا کرو. بہت سے لوگ ذکر سے بھاگتے ہیں، ذکر نہیں کرتے. امام بخاری حدیث ہی آخری ذکر کی لا رہے ہیں. اور ایک عجیب بات حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت والا کہ امام بخاری جو پہلی حدیث لائے وہ امیر المومنین کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کبھی میں اس پر بھی تھوڑی بات کروں گا. یہ امیر المومنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تک پورے عالم میں کوئی ایسی حکومت قائم نہیں کر سکا، آج تک دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں قانون عمری کے نام سے ان کے نافذ کردہ قوانین ان نے اپنے ملکوں میں رائج کیے ہوئے ہیں. قانون عمری نام یہی ہے، عمری لا. آسٹریلیا چلے جاؤ، دوستوں نے مجھے بتایا میں آسٹریلیا گیا کہ یہاں عمری لا ہے. اس عمری لا کے تحت یہ بچوں کو بالغ ہونے تک والدین کو وظیفہ ملتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر نے جاری کیا تھا، انہوں نے اسی نام سے اس کو جاری کیا ہے. تو پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آخری حضرت ابو ہریرہ جو درویش ہے، صوفہ کا طالب علم ہے. ہم مولویوں کو بڑا پیارا لگتا ہے، یہ نہ ہوتے تو مدرسے نہ بنتے، ان کی وجہ سے مدرسہ صوفہ بنا، مدرسوں کا راستہ کھل گیا. وہ مدرسے بھی چندے سے ہی چلتا تھا، یاد رکھو. پیغمبر سیام اعلان کیا کرتے تھے، میرے اتنے مہمان ہیں، کون ہے رات کی روٹی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت ایک میرے ساتھ، دو میرے ساتھ، تین میرے ساتھ، چار میرے ساتھ. صحابہ کو لے جاتے اپنے گھروں میں، کھانا کھلاتے، عشاء سے پہلے واپس آ جاتے، اور پھر 24 گھنٹے میں ایک ہی وقت ملتا، اور کبھی تین تین دن تک نہ ملتا. اس لیے ان کو مہمانان رسول، طالب علموں کو، طالبات کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کچھ زمانے میں یہ اعلان ہوتا تھا پیغمبر سلام کی طرف سے کہ رسول اللہ کے اتنے مہمان ہیں آج رات، کون ہے کھانا کھلانے والا؟ تو یہ درویش ہے. تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ حدیث کا علم وہ ہے کہ جس کی خدمت امیر المومنین نے بھی کی ہے اور اس کی خدمت درویشوں نے بھی کی ہے، ایسا علم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو 8000 احادیث پر مشتمل ہے، اور امام بخاری نے 600000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ 8000 حدیثیں لکھی ہیں، یہ انتخاب ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے. پوری حدیث تو 600000 ان کو یاد تھی، ان میں سے منتخب کیا. جس طرح آپ گلشن میں جائیں اور وہاں سے آپ نے گلدستہ بنانا ہو تو پورا گلشن نہیں آپ لا سکتے، آپ گلدستے کے لیے کچھ پھول لے آئیں گے، مختلف قسم کے پھول لے آئیں گے، ان میں گلاب بھی ہوگا، اس میں گیندا بھی ہوگا، اس میں چمبیلی بھی ہوگی، اس میں اور سوسن بھی ہوگی، دوسرے پھول ہوں گے. آپ گلدستہ لا کر مہمان کو پیش کریں گے، مہمان کا دل خوش ہو جائے گا. اگر وہ آج کے گلاب ہے تو آپ کہیں گے جی چلے جائیے، وہاں گلاب کے کھیت ہی کھیت ہیں، وہاں فلاں جگہ چلے جائیں، یار چمبیلی مجھے بہت اچھی لگتی، فلاں جگہ چلے جائیں، چمبیلی ہی چمبیلی ہے. امام بخاری نے 600000 حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے. اگر آپ کو ایمانیات کی حدیثیں دیکھنی ہے، جاؤ امام بحقی کی کتاب الایمان دیکھ لو، 4-6-10 جلدوں کے اوپر ایمان ہی کی ساری حدیثیں ہیں. تمہیں طہارت کی حدیثیں چاہیے، جاؤ فلانی کتاب دیکھ لو، اس میں 700 حدیثیں طہارت کی ہیں. یہ انتخاب کر کے ایک گلدستہ امت کو امام بخاری نے پیش کیا ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا مستوعبت صحیحاً، میں ساری حدیثوں کو میں اس میں نہیں لا سکا کیونکہ وہ بہت بڑی کتاب ہو جاتی، میں امت کے لیے گلدستہ لایا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ لہذا یہ نہیں ہے کہ ساری حدیث اس میں، یہ گلدستہ حدیثوں کا، اور اول نمبر کا گلدستہ ہے. سباب امام مسلم کے پاس بھی یہ گلدستہ لائے، امام ترمذی بھی یہ سیاہ ستہ جو ہے نا یہ دستے دراصل گلدستے ہیں. ورنہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کتاب لکھی 35,000 حدیثوں پر مشتمل ہے، اتنی بڑی حدیث ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث پر جو اب کتاب آ رہی ہے چھپ چکی ہے، میں بھی انتظار میں ہوں، بیروت سے چلی ہے، کسی وقت پہنچ جائے گی. 20 جلدوں پر وہ حدیثیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ سے مرمر گئی. ابھی حدیث کو پڑھیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو حدیثیں آئی ہیں، لیکن یہ امام بخاری گلدستہ بہت خوبصورت اور مقبول گلدستہ جس کو قبول کرانے کے لیے امام بخاری نے بڑی محنت کی ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو قبولیت کو پہلے نظر میں رکھو، قابلیت تو آ ہی جاتی ہے، پہلے قبولیت ہونی چاہیے. قبولیت، آج ہم اعمال کرتے ہیں قبولیت نہیں ہے. امام بخاری نے قبولیت کے لیے ہر حدیث پہ غسل کر رہے ہیں، ہر حدیث پہ استخارہ کر رہے ہیں، کبھی مکہ شریف کی برکتیں لے رہے ہیں، کبھی مدینہ کی برکتیں لے رہے ہیں. قبول کرانے کے لیے امام بخاری نے بڑے جتن کیے، بڑی محنتیں کی ہیں تاکہ میری کتاب مقبول ہو جائے. اور اللہ نے ایسی قبولیت بخشی کہ امام بخاری کی زندگی میں 90,000 طالب علموں نے امام بخاری سے براہ راست پڑھی ہے، اور اب تک یہ کتاب پڑھی پڑھائی جا رہی ہے. اب بتائیے کتنی بڑی قبولیت کی بات ہے. 90,000 طالب علم ہیں شاگرد امام بخاری کے، اور 1,083 استاد ہیں جن سے حدیث، 1,083 استاد، اتنے استادوں سے حدیث لی امام بخاری نے. اور یہ جو استاد یہاں پر جس کی حدیث لائے آخری احمد بن اشقاف، یہ امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، یہ آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. اور جو پہلی حدیث ہے حمیدی سے، عبداللہ بن زبیر حمیدی، وہ امام بخاری کا مکہ میں پہلا استاد ہے، کیونکہ امام بخاری سب سے پہلے سفر کر کے مکہ گئے ہیں، حج کرنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ گئے. جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ ماں کی دعا نے بخاری کو بخاری بنا دیا، ماں کی دعائیں تھی، کیونکہ باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، یتیم تھے، ماں کی دعا نے بنایا، بخاری کو بخاری بنا دیا. یہ ماں باپ کی دعاؤں کی اتنی اہمیت ہے، یاد رکھو، معمولی نہ سمجھا کرو. یہ بڈھے بڈھے اور بڈیاں یہ بڑے قیمتی اثاثے ہیں. انگریزی میں کہ مثال ہے، اولڈ از گولڈ، جتنا بڈھا ہو جائے اتنا سونا بن جاتا ہے. ہمارے یہاں بیکار کر دیتے، ہم سمجھتے بیکار ہیں، ہم ایسے بے وقوف ہیں، ہم کہہ دیتے بابا تو کردہ کیے، اما تو کردی کیے، نعوذ باللہ من ذالکا. اور میاں ان کے وجود سے جیسی خیر و برکات ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. پر چھوڑ دو، کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ، آپ تنگ نہ ہو، مکھی نہیں تنگ کر سکتے. ویسے مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کا خادم تھا رمضانی، تو اس طرح بادشاہ بیٹھ مکھیاں آنے لگی، تو رمضانی کے ذمہ تھا وہ پنکھا چلانا، تو وہ کسی کام میں لگ گیا تو مکھیاں آ گئیں. بادشاہ ہوتے، غصہ آ جائے تو سب کو لمبا کر دیتے. یہ کہتے بادشاہ اور شیر کی اگاڑی سے بچو، کھوتے کی پچھاڑی سے بچو. پیچھے سے نہ گزرو کھوت گدے کی دلتی مارے گا، اور شیر کے آگے سے نہ گزرو پنجا مارے گا، اور بادشاہ کے سامنے سے بھی نہ گزرو، سائڈ پہ رہو. ہو سکتا ہے کسی کا دماغ خراب ہو جائے، چلے جی پھانسی دے دو اس کو. آپ واقعات پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، حیران کن واقعات ہوتے، اتنے گہرے یار، چلو جی پھانسی کرا دو. تو وہ بڑا نکاب بعد کا رمضانی مکھا میں آیا، رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں، تو اس سے میں کہا، رمضانی بہت چلاک سمجھدار تھا، انہوں نے کہا شاہ ناچتا پیشے باقسا میں آ، یہ کمزور طاقتور کے پاس آ رہی امداد لینے کے لیے. خوش ہو گیا، اور اس رمضانی کا بھی ایک اور خادم رکھ دیا کہ یار تو بھی اچھا آدمی ہے، اب تیرا بھی ایک خادم جو تیری خدمت کرے، اس کا اسٹیٹس اوپر ہوگا. ہر کوئی فکر کی بات نہیں میرے دوستو. کیا ہو گیا بھائی، بجلی چلی؟ تار تو نہیں گئی. علیہ کو اس کی والدہ کی دعا میں بخاری بنایا ہے. اس لیے امام بخاری نے جو پہلا سفر کیا ہے اپنے وطن سے بخارا سے وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے. ماں نے کہا میں لے کے جاؤں گی تجھے. سب سے پہلے مکہ پہنچا کر آئے, 5 سال پھر مکہ پڑھتے رہے, پھر مدینہ, پھر پورے عالم میں امام بخاری نے سفر کیا اس حدیث کے لیے. اور بڑے عجیب ورع اور تقوی کے ساتھ سفر کیا. اللہ اکبر, میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ تو اپنے بچوں پر پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے جو مدرسے میں پڑھتے. ہمارا ایک بچہ سکول پڑھتا اور ایک مدرسہ پڑھتا ہو, مدرسے والے پر خرچہ نہیں کریں گے, سکول والے پر 1000 روپے خرچ کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ, ہمارا انداز اور ہماری ہمت یہ. جب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے 1000 اشرفیاں سونے کی اشرفیاں, کیونکہ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے تاجر بھی تھے, بہت پیسہ چھوڑا. کہتے سارا پیسہ امام بخاری نے علم سیکھنے میں لگا دیا, پورا پیسہ. 1000 سونے کے دینار. اب سونے کے دینار کی کیا قیمت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. ایک آدمی درمیانی درجے کی زندگی, ایک آدمی پورے سال 2.5 دینار سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا. چیزیں اتنی سستی, ایک آدمی تاریخ میں لکھا ہے کہ 2.5 دینار اگر ہوں ٹھاٹ سے پورا سال ایک آدمی گزار سکتا ہے, کپڑے, کھانا, پینا, سواری, ہر چیز اس میں. اب بتائیں 1000 دینار کتنے زیادہ ہوں گے. آج تو ہمیں 1000 نظر آتا, اس وقت اس کی بہت قیمت تھی. آج تو کروڑ پتی بھی کچھ نہیں, آج تو ملینئر کہنا پڑتا ہے. کچھ زمانے پہلے لکھ پتی بہت بڑا آدمی تھا, کچھ سے 1000 پتی بہت بڑا آدمی تھا. لیکن اب قیمت گرتی جا رہی ہے کیونکہ قرب قیامت ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہاری گلیوں میں سونا چاندی پڑا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. آج یہ وقت آ رہا ہے. پہلے زمانے میں موٹر سائیکل یا گاڑی لیتے تھے کسی کے پاس تو وہ اس کو چھپا کے رکھتا تھا جیسے دلہن کو چھپاتے ہیں. ہمارے علاقے میں ذمہ داروں کے پاس ایک گاڑی تھی, کبھی کبھی والد صاحب ہمارے بیمار ہوتے تھے لاہور کے لاتے تو وہ ٹرالی کے اندر آیا کرتی تھی, ٹرالی میں پکی سڑک تک اس کو ٹرالی میں لاد کے لاتے کہ اس کے نیچے مٹی نہ لگ جائے, اور گھر میں اس پر کپڑا ڈالتے. آج گلی کوچوں میں گاڑیاں کھڑی ہیں تو پوچھتا بھی نہیں. یہ کیونکہ بے قیمت ہوتی جائیں گی چیزیں, اور پھر آدمی سر پیٹے گا انہی کی خاطر میں نے قتل کیا تھا, انہی کی خاطر میں نے چوری کی تھی, انہی کی خاطر میں نے قطع رحمی کی تھی, انہی کی خاطر میں نے ظلم کیا تھا جو آج گلیوں میں پڑا. 1000 دینار دے کر امام بخاری نکلا کشتی میں, کشتی میں سوار ہیں تو دوست بن جاتے. لمبا سفر تھا, ایسے کشتیوں میں لمبے سفر ہوتے تھے, ٹرانسپورٹ اس وقت کشتیاں ہی تھی زیادہ, یا گدوں پر سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پر مشکل کام ہے. تو جب ایک دوست بن گیا تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ جو مسکین طالب علم ہے, کیونکہ طالب علم بیچارہ مسکین نظر آتا ہے جب بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا یہ, اس نے بتایا بھی کہاں جا رہے. انہوں نے کہا جی میں فلاں فلاں ملک جانے حدیث پڑھنے. تو انہوں نے کہا اس کو زیادہ رہا. انہوں نے کہا الحمدللہ ابا کا پیسہ چھوڑے, 1000 دینار میرے پاس ہے. تو وہ تھا نوسرباز, وہ تھا ٹھگ. اس نے کہا کہ اس مولوی صاحب سے وہ یہ تو 1000 دینار اس کے پاس, اگر میں اس پر الزام لگاؤں کہ یہ میرے پیسے ہیں تو لوگ میری بات مان لیں گے, کیونکہ کہیں گے اس مسکین درویش کے پاس کہاں سے آ گئے. تو اس نے صبح رات کشتی میں, چونکہ رات دن سفر ہوتا, رات سو جاتے وہ صبح اٹھتی شور مچائے میرے 1000 دینار گم ہو گئے, کسی نے چوری کر لیے, چوری کر لی, شور مچانے شروع کر دیا. امام بخاری سمجھ گیا کہ یہ میرے 1000 دینار لینا چاہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری تھیلی دریا میں ڈال دی. اللہ اکبر, جبکہ سفر طویل سفر, سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرنا ہے, زندگی بس روزی کے لیے لے کر گئے. تلاشی شروع ہوئی تو کسی کے پاس نہیں نکلے. لوگوں نے اس کو لعنت بجا کیا تو جھوٹ مارتا ہے, تو یہ ہے وہ ہے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے, اس کا کرایہ تو دے چکے تھے جہاں جانا تھا. جب وہاں اتر کر گئے تو وہ آدمی آیا, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تیرے پاس تو 1000 دینار تھے اور میں نے دیکھے بھی تھے, وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تو نے مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی, میں نے پانی میں ڈال دیے. پانی میں ڈال دیے, تو پاگل معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں پاگل نہیں، میں رسول اللہ کی حدیثوں کا رکھوالا ہوں، تو مجھ پر الزام لگاتا کوئی سچا کہتا کوئی جھوٹا کہتا، میرے پاس جو امان رسول اللہ کی حدیثوں کی ہے، آئندہ آنے والا کہہ دیتا کہ امام بخاری پر تو الزام ثابت ہو گیا تھا، وہ میری حدیث نہ لیتا تو میں رسول اللہ کی امانت کو امت تک کیسے پہنچاتا. حدیث میں آتے اتقو مواضع تہم، ایسی جگہ سے بچو کہ تم پر تہمت لگے پھر تم سے خیر آگے نہ پھیل سکے. اس لیے منع فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری اہلیہ اعتکاف میں ملنے آئی، اور پھر وہ واپس جا رہی تھی تو ایک صحابی گزرے، صاحب نے کہا لا رسلک ٹھہر جا، ان کا یہ میری بیویاں ہیں صفیہ اور فلاں. حضرت میں نہیں، میں کوئی آپ پر بدگمانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، شیطان انسان کے خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے رگ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں کوئی بات ڈال کر تجھے ایمان سے محروم کر دے. اتقو مواضع تہم حدیث میں آتا ہے، ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے. کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہ کرو، ایسا کام نہ کرو کہ جس جو آپ کی عزت کو مجروح کرے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، ذلت سے بچائے مومن اپنے آپ کو. تو میرے دوستو، تو امام بخاری نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو امام بخاری نے وحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا، وحی سے شروع کیا، کتاب الوحی، بلکہ باب الوحی کہا، باب الوحی، وحی کا دروازہ. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے امام بخاری ہر جگہ تو کتاب کہتا ہے، وحی میں لفظ باب لایا، باب الوحی، وحی کا دروازہ. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر وہاں جو تمہیں ایمان ملے، نماز ملے، روزہ ملے، زکات ملے، اس پر عمل کرنا، کسی اور کے پیچھے نہ چلنا. وحی کو دیکھو کہ وحی الہی اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں. باب الوحی، اور پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کہ اپنے اعمال کو، اپنے اعمال، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس سے امام بخاری نے شروع کیا ہے اور ختم کیا ہے وزن اعمال پر، کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. یہ امام بخاری نے اس کا جوڑ لگایا ہے کہ اس کے بعد اعمال کا ذکر ہے، علم اور پھر اعمال، کہ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ، جو بھی نور آپ عمل کرتے ہیں، اگر اس میں اخلاص نیت ہے تو اللہ کے میزان میں اس کا وزن ہوگا، اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے. آج ہم کتنے کام کرتے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم خدا کے لیے کریں. آج سب سے بڑی کمی اخلاص نیت کی ہے، دو چیزوں کی کمی ہے، اللہ کے حق میں اخلاص کی کمی، مخلوق کے حق میں خلوص کی کمی. مخلوق کے ساتھ ہمارا خلوص نہیں ہے. دکاندار کو اپنی دکانداری چاہیے، اس کو گاہک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. گاہک کو اپنے مال سے مطلب ہے، اس کو دکاندار کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. کھیتی باڑی کرنے والے کو اپنے کھیتی سے مطلب ہے، اس کو آگے جن نے خریدنا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ اس پر زہر بھی ڈالنا پڑے زہر ڈالے گا، اس کا مال بکنا چاہیے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اوپر کوئی نہیں ہے، کہیں اور نظام نہیں ہے، قیامت کے دن تو رکھا اسی کام کے لیے. لینے والوں کو کوئی ہمدردی نہیں، منڈی میں بیٹھے ہوئے آڑتی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ لانے والا کس محنت سے یہ کھیتی والا لا رہا ہے، اس کو اپنا کمیشن چاہیے، یا بچت ہو یا نہ ہو. خلوص کی کمی، اخلاص، مولا کے ساتھ اخلاص کی کمی ہے. کام کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہماری نیت کیا ہے، کس لیے کرنا ہے. اپنے پر اگر سوال وارد کریں گے تو اندر سے خود ہی جواب آ جائے کس لیے. جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، یار برادری کا بندہ ہے، اگر نہ گئے تو کی اخلی برادری، یہ اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث میں تو آتا ہے 40 آدمی جنازہ پڑھے بخشش نہیں ہو جاتی، یا ہزاروں پڑھتے بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی اللہ کے لیے نہیں آتا. نیت نہیں. امام بخاری نے کہا یہ اعمال تو بعد میں آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اخلاص نیت لاؤ تو اعمال کا وزن ہوگا، ورنہ ڈالے جائیں گے کچھ بھی نہیں نکلے گا. جو وزن تو اللہ کے نام کا ہے، اللہ کے نام کا وزن ہے، عمل میں اگر اللہ ہے تو وزن ہے ورنہ کچھ بھی وزن نہیں اس کا، اور اللہ ہے نہیں. پیغمبر سلام نے تو یہاں تک فرمایا اپنے ماموں سے، فرمایا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، کیونکہ حضرت آمنہ بنت وہب مدینہ شریف کی تھی تو یہ رشتے میں ماموں لگتے ہیں. ان سے فرمایا تھا کہ سعد تو اپنے بال بچوں پر جو نفقہ خرچ کرتا ہے تحتسب ہار، وہاں تیری نیت یہ ہے کہ میرا مولا خوش ہو جائے، اس خرچے پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، جو محض سفلی جذبات ہیں، شہوت کے جذبات ہیں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے لیکن تحتسب ہار وہاں بھی یہ نیت کر لے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے کہ میں اس بندی کا دل خوش کر رہا ہوں، اجرتا علیہا تجھے اس پر بھی اجر ملے گا. بخاری کی حدیث اسی بخاری شریف کے اندر روایت ہے. اس لیے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ نیت کرنا، کسی سے سیکھو کہ نیت کسے کہتے ہیں، کیسے کی جاتی ہے اگر خدا تک جانا چاہتے ہو، ورنہ یہی پھرتے رہیں گے، ہمارے اعمال بھی یہی پھرتے رہیں گے، اوپر کوئی جانے والے نہیں ہیں. ایک محدث کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا کیا ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا کیا لے کے آیا؟ میں نے کہا اتنی حدیثیں پڑھا، اتنے طالب علم، یہ وہ جو دینی کام تھا وہ میں نے بتایا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سب میں فی ہے، فی کا مطلب ہے عیب ہے، فلاں کیا تو وہاں یہ مل گیا، فلاں مل گیا، بابا مل گئی، فلاں مل گیا، فلاں مل گیا. مدد فرماتے مجھے ایسے لگا میں ہلاک ہو گیا. اللہ فرمایا ٹھہر، یہ خالص سے کمل چھوٹا سا تیرا ہمارے پاس ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے. تم نے کہا اللہ وہ کون سا میرا عمل ہے؟ کہا کہ ایک بار تو حدیث لکھ رہا تھا اور تو نے قلم دوات میں ڈال کر جب لکھنا شروع کیا تو ایک مکھی آ کر اس سیاہی پر بیٹھ گئی جو قلم کی نوک پر تھی، تو تیری نظر پڑی تو تو نے ہاتھ روک لیا. کہ اللہ کی مخلوق پیاسی معلوم ہوتی ہے، جب تک وہ چوستی رہی تو نے ہاتھ نہیں ہلایا، جب وہ اڑ گئی اور تو نے وہ حدیث لکھی، بس ہم اس عمل کو دیکھ رہے تھے کہ تو ہماری مخلوق پر ہماری وجہ سے یہ رحم کر رہا ہے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا. عمل دیکھیں اور بخشش دیکھیں کیسا عمل ہے. تحتسب ہا، اس لیے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے کہ آخر میں وزن اعمال کہ نیت جب صحیح ہوگی تو پھر جو عمل کرو گے، نماز، نفل، روزے، اخلاق، جو بھی اخلاق برت رہا ہے، اچھے اخلاق برت رہا ہے، مخلوق کے ساتھ خوش خوشی سے رہ رہا ہے، فرمایا کہ پھر اعمال کا وزن ہوگا، میزان لگایا جائے گا قیامت کے ساتھ. آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، پیغمبر السلام کو بلایا جائے گا، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اتنا بڑا میزان. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری ترازو کتنی ہے. جب اللہ نے یہ آسمان بیچ سے ہٹا دیا، داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ایک ایک پلڑا اتنا بڑا تھا کہ سات زمین سات آسمان اس میں آ جائیں. جب ہوش میں آیا تو اللہ تعالی نے کہا داؤد کیا ہوا؟ اللہ کون اپنے اعمال سے اس کو بھر سکتا ہے اس پلڑے کو نیکی کے؟ فرمایا جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں، ایک کھجور جو میرے راستے میں دی ہوتی اس نے اخلاص سے، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ پورا پلڑا بھر دے گی. میری رضا چاہیے، تیرا اعمال تھوڑے بڑے نہیں. اس لیے چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اسی بخاری شریف میں آتا ہے صدقے کی اہمیت پر، یہ جو آج ہم صدقہ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں. بدترین بیماری تمام روحانی بیماریوں میں سے کنجوسی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، بخاری میں آتا ہے، ایو دائن ادب من البخل، کون سی بیماری بخل سے زیادہ بدترین ہے؟ اللہ کو بخل پسند نہیں ہے، کیونکہ خود بھی وہ جباد ہے، سخی ہے، ان کا پیغمبر بھی سخی ہے اور امتی بھی سخی ہونا چاہیے. جب رب بھی سخی اور رب کا رسول بھی سخی اور امتی کنجوس ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائٹ فسٹ، کہ چھوڑنے کو تیار نہیں، خرچ کرنے کو تیار نہیں، نکال بھی لے تو واپس جیب میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی برکت نہیں ہے. برکت تو خرچ کرنے سے آتی ہے. دیکھو اگر آپ کو تازہ ہوا چاہیے تو پہلے کمرے کی پرانی ہوا نکالو, پہلے کھڑکی کھولو, پرانی نکلے گی تو یہاں سے تازہ آئے گی. اگر تازہ تازہ رزق چاہیے تو پہلے والا خرچ کرو, تازہ آئے گا. لیکن خرچ نہیں کرتے, اب اپنوں پر خرچ نہیں, گھروں میں تصیے دیتے ہیں, بیویوں کو تصیے دیتے ہیں, بچوں کو تصیے دیتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. اتنے بھی ایسے بھی کنجوس ہیں طالب علم, اور ان پر تو کون خرچ کرے گا, اپنے گھر میں خرچ نہیں کرتے. یہ یہودیوں کا وصف ہے, یہودی دنیا میں ایسی قوم ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا, اپنے بال بچوں میں بھی خرچ نہیں کرتا. عجیب بات, آج بھی دنیا میں سب سے مالدار یہودی ہے, لیکن اگر ان کو دیکھ لو نا تو دل چاہتا ہے کہ یار اس کو صدقہ خراب دے دے, اس کا حال کیا ہے. اگر پوچھو تو 10 فیکٹریوں کا مالک ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں, جب وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اس آدمی کے نام ہے اعمال میں اس کو لکھ دیتے ہیں. صدقے کی اتنی اہمیت ہے, میں اس پر بہت زور دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے بہت زور دیتا ہوں. اپنے والد کو بھی میں نے دیکھا, مولانا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ, جہاں مولانا سرور صاحب پڑھ کر آیا, جنی کی دعوت پر حاضر ہوئے جامع علوم باون نگر. ہمارے والد صاحب یہ امام بخاری ہمارے رشتہ دار ہیں, یاد رکھو. اس لیے میرے والد نے بھی اپنے وطن ترکستان سے ہندوستان کا پیدل سفر کیا تھا اس کیٹو پہاڑ پر. آج کل کیٹو پہاڑ کا نام سن رہے ہو نا, وہ کئی بندے وہاں پر ہو گئے, مر گئے ہیں اس وجہ سے. میرے والد نے 2 مہینے میں اس کیٹو پہاڑ کو برف میں پیدل کراس کیا ہے تاکہ ہندوستان پہنچ کر علم دین حاصل کر سکے. ہمارے رشتے دار ہیں, رشتے دار ہی ہمارے, وہی خون میں تھی علم حاصل. ہمیں بھی یہی نصیحت کی, انہوں نے کہا میں دین کے لیے نکلا, تم دین سیکھنا. ہم سب کو دین پر لگایا کہ دین سیکھو. حالانکہ کوئی قوم برادری ہماری پاکستان میں, ہمارے سب داد کے بخارا سمرقند میں ہیں یا چین میں ہیں, کیا ہمارے عزیز ہیں یا کوئی نہیں, والد کے ایک بھی رشتے دار نہیں پورے پاکستان. لیکن میرے دوستو, اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں, قیامت میں وزن اعمال کس پر ہوگا, تو وہ جب بے ہوش ہو گئے فرمایا کہ مجھے اگر الحمدللہ سے میں بھر دوں گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ سے میں پورا میزان بھر دوں گا, لیکن اخلاص سے ہونا چاہیے. اخلاص, یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اخلاص سے کبھی کلمہ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اخلاص سے ایسے خاص نیت کے ساتھ پڑا ہوگا, ترمذی میں آتا ہے کہ 99 بڑے بڑے رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے جو گناہوں کے پردے میں ڈالے جائیں گے, اور ادھر کوئی بھی اس کی نیکی نہیں ہوگی تو وہ گھبرائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے تھیلی دیکھو, کاج ایک چھوٹی سی پرچی ہے جس پرچی پر کلمہ لکھا ہے, فرمایا اس کو دائیں پردے میں ڈالو. کہتا ہوں دائیں پردے میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک پرچی جھک جائے گی اور 99 اوپر ہو جائیں گے اور بخشش کا اعلان ہو جائے گا. وہ پوچھے گا اللہ اس میں کیا کہا, کہ اس میں کلمہ ہے جو تو نے اخلاص سے پڑھا اور اس میں میرا نام ہے, میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے میرے دوستو, بس یہ بات آج اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے, ہم اپنے 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں, اللہ تعالی کے معاملے میں خلاص نیت اور مخلوق کے معاملے میں خلوص نیت. یعنی جو معاملہ کریں اس میں 2 نمبری دل میں نہیں ہونی چاہیے. جسے بھی ڈیل کریں آپ, جسے ڈیل کریں دعا کریں اس کے لیے اللہ یہ مجھ سے چیز لے کے جا رہا ہے اس کو فائدہ پہنچے, پھر جو تمہارے پاس پیسہ آئے گا وہ تجھے بھی فائدہ دے گا, ورنہ فٹیگ میں گزر جائے گا, فٹیگ میں لگ جائے گا, ایسی بیماری آ جائے گی سارا پیسہ اس میں چلا جائے گا. کیونکہ تم نے خود جب ایسی نیت کی تو اس کا نتیجہ بھی ویسے نکلتا ہے. تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ وزن اعمال, یہ پہلی حدیث اور آخری حدیث کا جوڑ ہے, بیچ میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ عمل کی چیزیں ہیں, ان عمل میں وزن ہوگا جب آپ کی اخلاص سے نیت ہوگا. اور پھر اس وزن کب نکلے گا؟ وَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب تول لگا دے جائیں گے انصاف کے، اس دن پھر آپ کے ان اعمال کا وزن ہوگا کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا یا غیر اللہ کے لیے کیا تھا. اس لیے امام بخاری آخری باب لاتے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے تول رکھیں گے. موازین میزان کی جمع ہے، یہاں عظمت کے لیے کہا. میزان تو ایک ہی ترازو ہوگا، جس کا ایک ایک پڑا اتنا بڑا ہے سات زمین سات آسمان اس میں آ جائیں. فی یوم القیامہ، اور آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن. امام بخاری نے بڑی عجیب بات کی، کہا تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی. باتیں بھی، کہا یہ جو تم منہ سے بولتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ تولی جائیں گی، یہ بھی تولی جائیں گی. کیونکہ امام بخاری یہ ساری بات قرآن مجید پر لائے ہیں، تو قرآن مجید کی انسان تلاوت کرتا ہے تو یہ تو بولنا ہی ہے نا. جب انسان تلاوت کرتا ہے تو یہ بول رہا ہے میں حدیث پڑھا رہا ہوں تو یہ بولنا ہے. کہا کہ یہ جو تمہارا بولنا ہے یہ بھی تولا جائے گا. اچھی بات کرو گے، قرآن پڑھو گے، ذکر کرو گے، خیر کے پردے میں ہوگا. بری بات کرو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، یہ برائی کے پردے میں ہوگا. تو ہم اعمال بھی تمہارے تولے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکات تولی جائے گی، اور تمہارے اقوال بھی تولے جائیں گے کہ تم بولتے کیا ہو. آج ہمیں بولنے بالکل احتیاط نہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں. کہتے تین طرح کے انسان باتیں کرتا ہے، یا اس کے نفع کی ہوتی ہے، یا نقصان کی ہوتی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہا کہ جو نقصان کی ہے وہ تو ہے نقصان کی، جس پر کچھ نہیں ملنے والا اس پر بھی قیامت دن پچھتائے گا کہ کاش میں یہ بات نہ کرتا، کیونکہ وہاں کسی شے پر کچھ نہ ملے اس پر بھی پچھتائے گا. اس لیے کہ اللہ والے ذکر کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے، تو پھر انہوں نے ستو چبانا شروع کر دیا، چنے کھانے شروع کر دی. انہوں نے کہا میں نے دیکھا میں روٹی کھانے بیٹھتا ہوں تو اتنا ذکر مجھ سے کم ہو جاتا ہے، تو میں چنے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں تاکہ میرا جو وقت بچ جائے وہ مصر ذکر میں لگا دوں. علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتابیں لکھتے تھے، اتنی کتابیں لکھی امام جو ابن جوزی نے، کہ اس کے جو تراشے تھے نا وہ قلم گھڑنے کے، ڈھائی بوریاں بنی، اور وصیت کی کہ میرا مرنے کا جو پانی جو نہلانے کا ہے موت کے بعد وہ اس سے گرم کیا جائے، اور جو تراشے بچ جائے وہ میری قبر میں دفن کر دینا، میں اللہ کے سامنے لے جاؤں گا. اللہ میں نے اتنا لکھا تیرے دین کے بارے میں کہ تراشے قلموں کے اتنے ہیں، قلمیں کتنی ہوں گی. لیکن ان کی عادت کیا تھی، لکھتے رہتے تھے. اور جو ہی قلم گھس گئی اور وہ چھری لی، چاقو لیا اس کو تیز کرنے کے لیے، تو فوراً تلاوت اور ذکر شروع کر دیتے. ان کے شاگرد کہتے ہم نے ایک لمحہ بھی اپنے استاد کو یا لکھتے دیکھا، یا ذکر کرتے دیکھا، یا پڑھاتے دیکھا، ہم نے اور کوئی کام کرتے نہیں دیکھا. آج ان کے نام زندہ ہے. آج ان کا کام زندہ ہے. قولہم، باتیں بھی تولی جائیں گی. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اچھا تول جو ہوگا، انبیاء صلوات و سلام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، یاد رکھو معصوم ہیں، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. وہ کافر جس نے کوئی نیکی نہیں کی، یعنی وہ نیکی جو مخلوق سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ کافروں میں بعض ہوتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، غریب مدد کا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کتنی جب ہمارا سفر ہوتا ہے بیر ملک کا، تو کافر ہونے کے باوجود بھی کہیں گاڑی خراب ہو گئی تو آ کر امداد کرتے، تو دعائیں نکلتی اللہ ان کو مسلمان کر دے. لیکن بہت سے خناس ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو. کتنی جماعت والوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. تو جس کافر کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے مخلوق کے حساب سے، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور وہ کافر جس نے کچھ نیکی کی ہے اس کے اعمال تلیں گے، نیکیوں کے پڑھنے میں اس کی نیکی ڈالی جائے گی، لیکن جب کفر ڈالا جائے گا تو ساری نیکیوں پر ہوا منصورہ جہنم میں بھیجا جائے گا. کیونکہ کفر اور شرک ایسی غلاظت ہے کہ اس کے مقابلے پر پوری دنیا کو اگر نیکیوں سے بھر دے تو کچھ بھی نہیں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اللہ فرماتے ہیں قیامت میں کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا. اب ان ایمان والوں کو لایا جائے گا جن کی نیکیاں بھی ہیں کہ گناہ بھی ہیں, تو لایا جائے گا. بعض روح ہوں گے جو بالکل برابر ہو جائیں گے برابر. ایک قریب واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ ایک آدمی ہوگا کہ اس کے بالکل نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. اب گھبرائے گا کیونکہ ان کو آراف پر رکھا جائے گا. آراف ایک دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان, اس کے اوپر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے جب تکڑی ہلتی رہتی ہے نا, اس کا دل بیٹھتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی پڑی تھوڑا سے نیچے ہو جائے. اس دن پتا چلے گا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا ہوتی ہیں. راجے دو واقعے آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ جب بالکل برابر ہو گھبرا جائے گا, اتنے میں ایک تھیلی مٹی کی گرے گی نیکیوں میں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اعلان ہوگا بخشا گیا. تو کہا اللہ یہ کون سی میری نیکی آئی, یہ تھوڑی سی مٹی. کہا یہ وہ لب بھر مٹی ہے جو مسلمان کو دفن کرتے اس کے قبر پر تو نے ڈالی ہے. ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ مٹی ہے, یہ مشکات کی حدیث ہے. اور دوسرا واقعہ کہ بالکل برابر ہو جائے گا, پریشان کیا کریں. اللہ فرمائے گا بھائی کوئی نیکی ہے تو لا. اب آئے گا بھائی کے پاس, بہن کے پاس, بیوی کے سب آگے جائیں گے. ایک اجنبی ملے گا کہ یار مجھے ایک نیکی چاہیے. کہے میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی, چل تیرا کام بنتا ہے تو بن جا, چل. وہ آئے گا دربار اللہ میں, میری نیکی اس کو ہوگی, اس کے بعد نیکی نہیں. وہ تو آ جائیں گے, اطلاع تو ہو جائے گی پہلے, وزن ہی ہونا ہوتا ہے. اللہ میری نیکی اس کو, وہ نیکی لیں گے وہ نیچے ہو جائے گا. اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر دے گا. تو اس سے پوچھیں گے جب تیرے بھائی ایک ہی نیکی تو نے کیوں دی. انہوں نے کہا اللہ مجھے تو پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, چلو اس مسلمان بھائی کا کام ہو جائے. اللہ فرمائے اس میدان معاشر میں تو سخاوت ہم پر دکھاتا ہے, ہم تو بڑے سخی ہیں, جا تیری بھی بخشش کر دی. یہ وزن اعمال, اعمال کا وزن ہوگا. میرے دوستو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارے اعمال کا کچھ وزن نکلے گا بھی یا نہیں. تو اس میں دیکھیے اخلاص سے نیت ہے یا نہیں. میں یہاں آیا ہوں آپ کے یہاں تو مجھے سوچنا چاہیے میں کیوں آیا ہوں. نیت کر کے آیا ہوں گھر سے, نیت کی میں کیوں جا رہا ہوں. اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں, یہ نہیں جا رہا کہ بابا ہو میری, اللہ آپ خوش ہو جائیں میں بخاری شریف پڑھانے جا رہا ہوں. کب میرے عمل کا وزن ہے, میری مشقت کا فائدہ ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے. قال مجاہد, امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد تابعی ہیں, لفظ قسطاس کا ترجمہ کر رہے ہیں. قسطاس اور قسطاس قرآن میں وزنوا بالقسطاس المستقیم. کہتے ہیں العدل بالرومیہ کہ قسطاس کا معنی عدل ہے, یہ رومی زبان کا لفظ ہے. امام مجاہد بتانا چاہتے ہیں قرآن مجید میں اور زبانوں کے الفاظ بھی ہیں لیکن قرآن نے اس کو اپنے اندر اتنا ایسا سمویا ہے کہ حسن میں اضافہ ہو گیا. اس کے بعد عربی کی ایک عجیب بات بتلاتے کہ عربی زبان کیسی زبان ہے. یاد رکھو عربی زبان اللہ تعالی کی زبان ہے. اللہ رسول نے ایک بات ارشاد کی, سن لو 83:15 ال کے دوستو, 15 پھر نہ کہہ رہا کسی نے بتایا نہیں تھا. رسول فرمایا احب العرب علی سلاسن, عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو. یہ امر ہے میرے محبوب کا جن کی شفاعت کے سہارے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کے کلمے پر ہم زندہ ہیں, دین زندہ ہے. احب العرب علی سلاسن, عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو. لانی عربی, میں عربی ہوں, میرے رشتے دار ہیں. تو اپنے رشتے دار کا دفاع کرے اور اس کو کسی کو برا نہ کہنے دے چاہے وہ برا ہو. رسول اللہ کے رشتے داروں کا کوئی حق نہیں ہے. آج لوگ اپنی محفلے سے جاتے ہیں عرب یوں کر رہے, اے عرب یوں, اے عرب یوں, اے عرب یوں. یہ سب فارسیوں کی چلائی سازش ہے. کان کھول کر سن لو, جو صحابہ کے دشمن ہیں عربوں کے بھی دشمن ہیں. کان کھول کر سن لو میری بات, نہ ہو تو تحقیق کر لینا. تم جس پوسٹ پر یہ آئے گا اس کی تحقیق کر لو کرنے والا کون ہے. نگارا بتایا نہیں تھا تمہیں. احب العرب علی سلاسل, لانی عربی ہوں، میں عربی ہوں. میرے مرشد گئے عمرے پر، ہم حاضر ہوئے، طواف کیا. سبحان اللہ، عرب لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر گنبد خضرا پر ہماری حاضری ہوئی. شیخ نے پتہ کیا بات بتائی، سبحان اللہ، اللہ والوں کی نظر. کہا مولانا، زندگی بھر تمنا کر کے ہم یہاں پہنچتے ہیں، کسی کو زندگی میں ایک بار، کسی کو چند بار ملتا ہے، اور کس امید پر کہ ہم مکہ ہوا ہے بخشش، مدینہ ہوا ہے بخشش، اور یقینی بخشش ہے. طواف کرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے روزے پر حاضری دیتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں جو آ جائے آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیتے ہیں، سلام قبول کرنے کے بعد اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عرب تو جب چاہیں آ جائیں، طواف کر لے، حاضری دے لے، ہم ان کو پہنچ سکتے ہیں، ہزاروں خطائیں کریں، بخشش کے بہانے بھی ان کے پاس ہیں، ہم تو پوری زندگی لگ جاتی ہے، کبھی ایک بار کبھی زندگی میں نصیب بھی نہیں ہوتا، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے. احب العرب الاصلاح لانی عربی، بل قرآن عربی، ولسان الجنت عربی، جنت کی زبان عربی ہے، قرآن ان سے محبت کیا کرو، لہٰذا ان کی کمی بیشیاں نہ دیکھا کرو، عیب نہ دیکھا کرو، ان کی خوبیوں کو دیکھا کرو. رسول اللہ کا خاندان ہے، اچھے خاندانوں میں بھی بگڑے ہوئے پیدا ہو جاتے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ خاندان کو خراب برا کرنا شروع کر دو. تم یہ مت کرنا کبھی بھی، یہ زبان کو بند رکھے، بہت خطرناک بات ہے، شفاعت سے محرومی ہو سکتی ہے. کہ میرے عزیزوں کا تم نے خیال بھی نہ کیا، ان کی کمی بیشی کے اوپر تم نے اتنا کچھ کہنا شروع کر دیا، تبصرے شروع کر دیے بلا وجہ، جھوٹی باتوں پر، جھوٹی باتوں پر. میں ایک بار، مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی، دیکھو جی، ایسی کوئی کسی محفل بیٹھے تھے، ان کا دیکھو جی، یہ دیکھو عرب لوگ کھا رہے ہیں جی پورا سالم بکرا، ادھر فوٹو آیا، وہ ادھر دیکھو جی افریقہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ہم کسی ولیمے کی دعوت پر ہی تھے، تو وہاں کسی نے چھیڑ دی بات. تو میں نے کہا یار، کبھی پاکستان کے بڑے لوگوں کے ولیمے کی پوسٹ لگائی ہے، اور اس کے ساتھ افریقہ کے والوں کی، وہ کہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، تم عربوں کی تو لگا دیتے ہو، بھائی کبھی آئی ایسی پوسٹ؟ عربوں کی تو آپ نے بھی دیکھی ہو، کئی دوستوں نے، کبھی آئی؟ کبھی آئی کہ بڑے آدمیوں کا ولیمہ ہو رہا ہے، کیسے اس میں کھانا ضائع ہو رہا ہے، کھانے والے کیسے پلیٹوں میں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بوٹلوں سے بھر لیا، نہیں کھایا گیا، ویسے چھوڑ دیا، اور ادھر افریقہ کے اندر مرنے والوں کی پوسٹیں لگائی. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے کہ کھانے والے جہاں پر اللہ نے فرصتیں دی ہیں ویسے کھاتے ہیں، اور دوسرے غریب مر رہے ہیں. کیا بےچارے عرب رہ گئے ہیں کہ تم ان کی پوسٹیں لگاتے ہو؟ اس کے پیچھے ایک سازش ہے ان لوگوں کی، جو رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کے بھی دشمن ہیں. امام بخاری بتا رہا ہے کہ یہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو اللہ کی زبان ہے. اور یہ یاد رکھو، حضرت شیخ العزیز مولانا ذکر رحم اللہ لکھا کہ عربی زبان پر سوائے نبی کے ذات کے کسی کو پوری قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ زبان اتنی وسیع اور بڑی ہے کہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی زبان صرف رسول اللہ پوری سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. چنانچہ امام بخاری بتا رہا ہے کہ لفظ ایک ہے، لیکن زیر و زبر سے فرق کیسے بنتا ہے. کہتے ہیں القسط مسجد المقصد العادل، کہ قسط کا جو لفظ ہے، قسط اگر یہ ثلاث مجرد سے ہو تو ظلم کے معنی میں ہے، اور باب افعال سے ہو اقساط تو عدل کے معنی میں ہے. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطوا، کہ سارے ظالم جہنم کا ایندھن ہوں گے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عادلوں سے محبت فرماتے ہیں. کہا کہ لفظ ایک ہے، تھوڑا باب بدلنے سے، زیر و زبر بدلنے سے اس کا معنی کہیں سے کہیں چلا گیا، ایک میں ظلم کا معنی آ گیا، ایک میں عدل کا معنی آ گیا. امام بخاری بتا رہے ہیں یہ لا کر کہ عربی زبان کیسی وسعت والی زبان ہے کہ اس میں تبدیلیوں سے، تھوڑی سی تبدیلی سے لانے کی وجہ سے اس کے معنی میں کہاں سے کہاں تبدیلی ہو جاتی ہے. القسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر نہیں، مصدر المصدر ہے، کیونکہ اس سے ایک ساتھ بنا، ایک ساتھ سے مقسط بنا. اما القاسط والجائر قاصد ظالم کو کہتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے حدیث شروع کی ہے احمد بن اشقاب. احمد اشقاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے بتایا مصر میں آخری استاد ہے. اس کے محمد فضیل ان کے استاد ہیں, امارۃ القعقاع ان کے استاد ہیں, ابو ذرہ البجلی یہ امام حضرت ابو ہریرہ کا شاگرد ابو ذرہ البجلی, یہ تابعی ابو ذرہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں. اور ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحم اللہ نے ہمیں سنایا کہ ابھی ابو ذرہ البجلی سے ابو ہریرہ کی ایک دوسری روایت ہے, من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ابو ذرہ البجلی بیمار ہو گئے, ایک آدمی 1000 میل سے آیا ہے یہی حدیث سننے کے لیے کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں چلا جائے گا. ابو ہریرہ کی حدیث سننے آیا, دروازہ کٹکھٹایا, حضرت اندر تھے, طبیعت بہت خراب ہے, شاگرد باہر آیا, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں 1000 میل فلاں ملک سے آیا ہوں یہ حدیث سننے کے لیے. انہوں نے کہا استاد بہت بیمار ہیں, ملاقات مشکل ہے, وہ جب بات کر رہا تو اندر آواز آ رہی تو انہوں نے کہا جلدی بلا لو جلدی بلا لو. اب اشارہ کیا, ہاں, انہوں نے کہا میں یہ حدیث آپ سے سننی ہے. اور طبیعت اتنی خراب تھی کہ ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہو چکی تھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ فرمایا تم جیسے زندہ رہو گے ویسے تمہیں موت آئے گی, جس چیز میں تمہاری زندگی گزرے گی موت کے وقت وہی چیز غالب ہوگی, نیکی میں ہوگی تو نیکی میں, برائی میں ہوگی تو برائی میں. چنانچہ کتنے لوگ, ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی 100 موتیں اپنے اسپتال میں, انہیں لکھا کہ 98 موتیں ایسی آئیں جس میں کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا, صرف 2 بندوں کو کلمہ نصیب ہوا, ایک حافظ قرآن تھا اور ایک ماں کا خدمت گزار تھا, باقی وکیل تھا تو وکالت کی باتیں کرتا گیا, جج ڈاکٹر آرڈر کرتا گیا, ایک کنڈکٹر تھا لاہور 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 کر مر گیا. وہی باتیں جو زندگی میں کرتا رہا ہے. کیونکہ تموتو نہ کماتا یوم, مرو گے ایسے زندہ رہو گے. ابو ذرہ البجلی کا عجیب واقعہ, پوری زندگی حدیثیں پڑھائی, اب آخری میں موت کا ہے, اب پہنچ گیا حدیث پڑھنے والا, اور 1000 میل سے وہ حدیث سنا دو اب جا رہے ہو. اب چیزوں کے جان نیچے سے نکلتی ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے, ٹانگوں سے جان نکالی تاکہ زبان اللہ کو یاد کرتی رہے, اوپر سے نکالتے ٹانگیں مارنا تو کوئی ثواب نہیں ہے, اللہ نے چیز نکالی ہے. عجیب ہے. انہوں نے کہا بولو کیا تجھے, کہاں سے تو نے میری حدیث پہ؟ انہوں نے کہا میرے فلاں استاد. تو امام ابو ذرہ پر آئے, سن میں سناتا ہوں. ابو ہریرہ سے میں نے سنا, انہوں نے رسول اللہ سے سنا, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ موت آئے. حدیث پوری نہیں کر سکے دخل الجنہ. ہمارے استاد مفتی ولی صاحب رحم اللہ بن الٹون کے شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ ابو ذرہ نے کہا کہ دیکھ جو پڑھنے والی حدیث تھی وہ زبان پر دخل الجنہ میں چلے گیا, میں جا رہا ہوں جنت, کیونکہ زندگی جو گزری تھی حدیث کی خدمت میں. یہ ابو ذرہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا, ابو ہریرہ کا شاگرد ہے, معمولی آدمی صحابہ کو دیکھنے والا ہے, تابعی ہے جن کو خیر القرون رسول اللہ نے فرمایا. نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ تھا, ابو ہریرہ ہے, میں نے بتایا مولویوں کے لیے ان کو بہت پیارے لگتے ہیں, مدرسے کے طالب علم ہیں, صوفہ مدرسے کے طالب علم ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں رسول اللہ کی ان سے آتی ہیں. ہر وقت پیغمبر صاحب خدمت میں رہتے تھے, بھوکے پڑے رہتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک سے, لیکن جاتے نہیں تھے. ان مدرسوں میں کیسے وقت گزرتا ہے ان طالب علموں سے پوچھو. اس لیے یاد رکھو ایک بات, رات بھی میں نے کہی تھی لودرا میں اور گیلے وال میں, آج تمہیں بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ بزرگوں کے وہ دن جب پوری دنیا ان کی خدمت میں ہوتی ہے ان کو دیکھ کر بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کے ان دنوں کو نہیں جانتے جب وہ اللہ کو لینے کے لیے مجاہدے کر رہے ہوتے ہیں. ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا, پھر ابو ہریرہ عراق کا گورنر تھا, جب کسرا اور رستم بیٹھتے تھے اس تخت پر بیٹھ کر ابو ہریرہ فیصلے کرتے تھے. تو اگر کوئی کہے یار یہ تو صحابہ اکرام کے تو بڑے مزے ہوئے, تو انہیں صحابہ کا وہ دور جب پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور رسول اللہ کے روز جو ہے ریاض الجنہ میں بے ہوش و گر پڑتے تھے, اگر ان کے سامنے وہ وقت نہیں ہے تو کبھی بھی ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا. آج ہم بدگمانی کر لیتے ہیں, یار کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, मौलवी साहब ने सफेद कपड़े पाए ने, ये किन्ने का जोड़ा होगा? अच्छा तनखा किन्नी होनी इन्हें जी? अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम्हें क्या पता? अब तो तुम्हारा वजीर आजम भी कहता है मेरे कपड़े दूसरे बना के देते हैं। तो अगर किसी आलिम की खिदमत मखलूक कर रही हो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक वक्त था कि फाके काटते थे फाके, और एक वक्त आया इमाम मालिक ने मोता लिखी जिसको पढ़ने के लिए पैदल सफर करके अब्बासी खलीफा मदीना आते थे उनसे हदीस पढ़ने के लिए मोता इमाम मालिक। और फिर ये हाल था हजरत का रोजाना एक नया जोड़ा बनता था, कप्तान का दुनिया का सबसे नंबर वन जो है वो कपड़ा उसका जोड़ा बनता और मुश्क की पूरी शीशी हजरत इस्तेमाल करते और फिर हदीस के लिए मसनद पर बैठते और 3-4 घंटे हदीस पढ़ाते जिसमें गवर्नर वक्त बादशाह भी आकर बैठते, अब्बासी खलीफा बैठते, शाम को वो तालिबे इल्म को हदिया कर देती, अगले दिन फिर नया, यानी शुरू साल में 360 जोड़े बन जाते। किसी ने कहा हजरत आप क्या करते हैं? कहा रसूल्ला की हदीस की अजमत के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों में हमारे वालिद साहब के उस्ताद शेखुल इस्लाम मौला सईद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास नवाब आया अपने घर दावत देने के लिए, मोटर गाड़ी लेके आया देवबंद में, तो हजरत ने हदीस पढ़ाने के लिए आए, तो हजरत ने जब हदीस पढ़ने जो नवाब बैठा था आपने मुश्क की शीशी, दुनिया में सबसे कीमती मुश्क होता है उसके बाद ऊद होता है, मुश्क या नाफे से निकलता है, या हमारे उस वतन में बुखारा समझ के तो बहुत पाया जाता है या चीन में बहुत पाया जाता है। तो हजरत ने पूरी शीशी ऐसे हाथ पर उंडेल ली और ऐसे पूरे जिस्म पर मली, बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए गए तो नवाब भी साथ गया, ने बुखारी पढ़ाई। कहते जब हजरत निकलते थे अपने हुजरे मुबारक या घर से पूरे मदरसे के अंदर खुशबू फैल जाया करती थी, पता चलता हजरत मदनी जा रहे हैं हदीस पढ़ाने के लिए। हदीस पढ़ाकर उस नवाब साहब ने कहा हजरत घर चलना है दुआ के लिए, फरमाया चलो बैठ गए। तो नवाब ने कहा कि हजरत मैं नवाब हूं, माशाल्लाह इतनी जमीन है ये वो, हजारों मुरब्बे जमीन है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम ये मुश्क की शीशी एक इस्तेमाल करें, एक शीशी महीना चलाते हैं, और आप तो एक शीशी पूरी आपने उंडेल दी। कहा कि रसूलुल्लाह की हदीस से तू क्या समझता है, पढ़ाने क्या जा रहा हूं मैं, मामूली बात है। उसके बाद जब हजरत दोबारा वापस देवबंद वो लेकर आया, मदरसे लेकर आया, तो उसने 30 शीशियां हदिया पेश की, हजरत ये 30 शीशियां मेरी तरफ से हैं कि आप ये लगाकर रसूलुल्लाह के हदीस से पढ़ाए। तो हमने हंस के कहा आज वो आखिरी शीशी थी जो इस्तेमाल हो गई, तो मैंने कहा कल से भी अल्लाह को इंतजाम करे, अल्लाह ने महीने का इंतजाम कर दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े इंसान है, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرماتے کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے لگتے ہیں، دو کلمے دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان محبوبتان اللہ کو بہت پیارے ہیں دونوں کلمے، خفیفتان علی اللسان پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان پر بہت آسان ہے، ایسی کوئی قرآت کی مشکلات نہیں ہیں، ورنہ قرآت تجوید میں قرآن پڑھو تو آسان نہیں ہے، ان سے پوچھو قاریوں سے कितना उस्तादों की मारे खाते हैं सही कुरान पढ़ने के लिए। हमारे उस्ताद होते थे वहां पर मौलाना अब्दुल हक साहब रामपुरी हिंदुस्तान के थे, वो माशाल्लाह 6 फुट कट्टा और ऐसे तकड़े थे, हम उनसे तजवीज सीखते थे, ऐसे गला पकड़ लेते थे, ऐसे इतना बड़ा हाथ था दर्द के, यहां से पढ़ो यहां से निकालो हायन हायन। लेकिन रसूल ने फरमाया ये कलमे ऐसे हैं कि बहुत आसान है, हर एक पढ़ लेगा, मुश्किल नहीं है, इसमें ऐसे कोई हरूफ नहीं है जिसका पढ़ना मुश्किल हो तजवीद के एतबार से। लेकिन सकीलत आने फिल मीजान, लेकिन मीजान में बहुत भारी है, पूरा मीजान भर देंगे ये कलमे, अगर इखलास से पढ़ा होगा ये कलमा पूरा मीजान भर देगा आपके। ये कलमा कैसे भरेगा? जिस तरह मेरे दोस्तों बल्ब पूरे सेहर को रोशनी से भर देता है, इनमें नूर होगा, लेकिन ये ऐसा नूर नहीं है, ये इनका जो बेवजन हो ये नूर बेवजन है, अल्लाह का नूर वजन वाला होता है, इसलिए कोहे तूर पर जो नूर उतरा था उसने कोहे तूर को तोड़ दिया, यानी रोशनी भी थी वजन भी था, लिहाजा ये जो नूर इनमें से कलमों से निकलेगा वो नूर फैलेगा पूरे मीजान को भरेगा, उसमें वजन भी होगा रोशनी भी होगी। یہ فرق ہے. اور وہ یہ کلمے ہیں میرے ساتھ سب پڑھو تین بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، و بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آ گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک اللہ کے کمالات کو بیان کرنا یہ حمد ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے عیبوں سے اللہ کو پاک قرار دینا یہ تنزیہ ہے، یہ سبحان اللہ کا معنی ہے. تو پاک ہے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس نے عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں فارغ کر دیا. عیسائیوں کو جو مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے اور خدا مانتے ہیں کہ تین خدا ہیں جن میں سے دو یہ، اللہ نے ایک ہی بات کی، چھوٹا جملہ، کانا یا کلان طعام، یہ دونوں تو روٹی کھاتے تھے، بس اسی سے فرق کر دیا کہ اب بتاؤ ان کی خدائی ثابت ہوتی یا نہیں. تو روٹی کھاتے تھے، جو روٹی کا محتاج ہو خدا کہتے. اللہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی عیسائیوں کو، صرف چھوٹی سی بات کی، کانا یا کلان طعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم السلام تو روٹی کھاتے تھے، جو روٹی کھاتا ہو خدا کیسے. بولو بھائی، محتاج ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ سبحان اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اور ابھی ہم بھی سارے کمالات اللہ کی ذات میں، کہ جملے ایسے ہیں کہ جس میں سمندر بند ہے تو سمندر کوزم بن دیتے. جب آپ سبحان اللہ بھی ہم بھی کہتے ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کر دی جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، تو پھر یہ کلمے کیوں نہیں میزان میں باری ہوں گے بھائی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے یا کسی اور زوجہ مطہرہ سے کہا تھا، جب آپ صبح کو گئے نماز پڑھنے تو وہ ذکر کر رہی تھی، اور جب آپ واپس آئے دو تین گھنٹے کے بعد تو ذکر کر رہی تھی. آنے کا آپ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں ذکر کر رہی ہوں. اور یاد رکھو ازواج مطہرات کیا کرتی تھی، کنکریاں بنا لیتی تھی، کنکریاں یا کنکریاں، اس سے ذکر کرتی تھی، سو کر لی تو اس سے کرتی تھی. اسے جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا بھی ثبوت ہے، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ کنکریوں سے یا گٹھلیوں سے پڑھا کرتی تھی. ہاتھ سے بھی پڑھتا ہے انسان، آدمی افضل ہے ہاتھ سے پڑھنا، لیکن تسبیح کا بھی ثبوت موجود ہے رسول اللہ کی زندگی میں، ازواج مطہرات کے پاس ہوتی تھی. نے کہا میں ذکر کر رہی تھی، کہا کہ میں نے تو ایک جملہ کہا، تیرے دو تین گھنٹے کے ذکر سے زیادہ بھاری ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. ایک جملہ رسول اللہ نے کہا، اے اللہ سبحان اللہ جتنی تیرے مخلوق اس کی مقدار، اور اللہ سبحان اللہ جتنے تیری رضا اس کی مقدار، اللہ سبحان اللہ جتنا عرش کا وزن اس کی مقدار، اللہ جتنے تیرے کلمات اس کی مقدار سبحان اللہ. کہا میں نے ایک جملہ کہا اور اس کا وزن تیری تین چار گھنٹے کی تسبیح سے بڑھ گیا. تو بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں دیکھنے میں تھوڑے لیکن ان کے اندر وزن بہت ہے. تو سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے آپ نے پاک قرار دیے دیا، اور بابی حمدی میں سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت کر دیے. یہ جملے چھوٹے جملے نہیں ہیں، یہ ہے چھوٹے لیکن میں سمندر بند ہے. اللہ کی تمام صفات جلالیہ کمالیہ جمالیہ اور تنزیحات ساری سلبیہ وجودیہ جتنی بھی صفات کی اقسام علماء کرام بیٹھے ہیں وہ ساری صفات اس میں آ گئی. بابی حمدی سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑے عظمتوں والے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی حمدی میں محبت دکھائی ہے، دیکھو مجھ سے محبت کے ساتھ چلو گے ہم بھی تم سے محبت کریں گے. اور سبحان اللہ عظیم میں اپنی جو ہے وہ دکھائی ہے طاقت اور قوت کو بتایا ہے، اگر تم گڑبڑ کرو گے تو پھر جو ہے ہم سے بچنا پاؤ گے. عظیم میں اللہ نے جلال کو دکھایا ہے، اور پہلے جملے میں جمال کو دکھایا ہے کہ اگر تم جمال سے ہمارے پاس آ جاؤ تب، ورنہ جلال سے آؤ گے آنا پڑے گا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو دوزخ کا ڈنڈا دکھایا ہے وہ اپنا بنانے کے لیے دکھایا ہے، کہ دوزخ کے ڈر سے میرے بن جاؤ، کیونکہ بنانا اپنا مقصد ہے، ورنہ تو ویسے دعوت دی ہے کہ آ جاؤ، لیکن اگر نہیں تو ڈنڈے سے ہی آ جاؤ. لیکن میرے پاس آ جاؤ سب کچھ یہی ملنے والا ہے. تو میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے یہ جملہ روزانہ جو آدمی 100 بار اس تسبیح کو پڑھے گا 100 بار فرمایا اس کے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں. اگر اپنے معمولات میں ڈالو, میں نے پہلے بتایا ذکر کیا کرو, 5-10 منٹ ذکر کی عادت ڈالو, کوئی نہ کوئی تسبیح جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کر لیا کرو, ورنہ کسی بزرگ سے پوچھ لو, کسی اللہ والے سے پوچھ لو, کسی اس کے غلام سے پوچھ لو, کچھ تسبیحات ذکر کیا کرو. یہ ذکر معمولی بات نہیں, اس لیے امام بخاری نے ذکر کی حدیث آخر میں ذکر کی ہے, اور سبحان اللہ کی حدیث لائے, کیونکہ سبحان اللہ جس مجلس میں آخر میں پڑھا جاتا ہے اس کی غلطی اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں پورے سال حدیث پڑھی پڑھائی ہے, اس میں کمی بیشیاں ہوئی, آخر میں جب سبحان اللہ کی حدیث پڑھی تو اللہ نے پورے سال کی کمی بیشیاں استاد تمل طالب علم سب کی معاف کر دی. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین. اچھا اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصل عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله يا الله اس بخار شریف کے مکمل ہونے کو قبول فرما. يا الله یہ مدرسہ عائشہ للبرات 83 یا اللہ ضرب 15L کو یا اللہ خوب خوب کامیابیاں نصیب فرما. جو طالبات پڑھ رہی ہیں سال فاق کے امتحان دے رہی ہیں یا اللہ انہوں سے کامیابی عطا فرما, اور جو اس سال فارغ ہوئے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, اور ان بچوں کے بہت اچھے نصیب فرما. ازمانہ غلام سرور صاحب جو محنت کر رہے ہیں یہاں پر, اور ان کے یا اللہ ان کی پوری برادری اور دوست احباب جتنے یہاں پر تعاون کر رہے ہیں ان کو خوب خوب برکتیں نصیب فرما, اور ان کے پورے عملے کو برکتیں نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی تقویت عطا فرما, ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما, تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ دین سے محروم نہ فرما, اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما, اپنے قرب سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو سلامت ایمان سلامت اعضا نصیب فرما, سلامت اعضا سلامت ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ مولانا غلام سرور صاحب کے والد صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے, یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما, ان کے تمام پسماندگان کو, ان کے بھائیوں کو بہنوں کو, یا اللہ سب کو ان کو جو ہے اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کی والدہ کے بھی یا اللہ ان دونوں کو والد الوالدہ دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور یا اللہ جو بھی بیمار یا اللہ اور وفات پا گئے سب کی بخشش فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے رزق کے جو وسائل آپ نے ہمیں دی اس میں خیر و برکت فرما, ہماری کھیتیوں میں نوکریوں میں کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کا مل صدقہ جاریہ فرما, ہماری اولادوں کا مل صدقہ جاریہ فرما, ہمیں عافیت دار نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما, ہمارے حال پر رحم فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو پھر بحال فرما, پہلے سے زیادہ بحال فرما, حرمین شریفین کے اسفار کو آسان فرما. اللہ اس کرونا کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ اس عذاب کو پورے عالم سے مرتفع فرما, پورے عالم کو یا اللہ مفتو فرما. اللہ پورے عالم کو مفتو فرما, ہماری یا اللہ ان رونقوں کو پورے عالم کی رونقوں کو پہلے سے زیادہ بحال فرما. یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولی الولاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آل سب اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.